الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، امين يا رب العالمين. حضرات المحترم، آج میری گفتگو کا موضوع ہے یہ جو خطاب ہے قبل الجمعہ، اس میں گفتگو ہوگی بین الاقوامی اور ملکی حالات کے بارے میں، ہمارا یعنی تنظیم اسلامی کا تجزیہ اور ہمارا لائحہ عمل. ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ دو تجزیہ ہمارا آپ کے سامنے آئے گا تنظیم اسلامی کا، وہ قرآن و حدیث کی محکم اساسات پر مبنی ہے. ہمارے لیے اصل فکری رہنمائی، عملی رہنمائی قرآن حکیم ہے جو الہدا. لہذا اپنا فلسفہ بگاڑنے کی بجائے ہر معاملے میں ہمیں رجوع کرنا ہوتا ہے قرآن کی جانب، اور حدیث و سنت اسی قرآن کی شرح ہے، تشریح ہے، وضاحت. موضوع قدر طویل ہے اور وقت کم ہے، موسم بھی سخت ہے، تو میں نے اپنی گفتگو کو کچھ نکات کی صورت میں مرتب کیا ہے تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ کی گوش گزار کر سکوں. لیکن ساتھ ہی پھر آپ سے بھی مجھے تعاون درکار ہے کہ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیے گا. کچھ پہلو فکری اور علمی نوعیت کے بھی ہیں، اور پھر کچھ پہلو جو ہیں وہ حالات کے تجزیے سے متعلق. اس وقت پوری دنیا کا جو نقشہ ہے، پورے گلوب کا، اس پر سورہ روم کی جو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے تلاوت کی، جتنی آج صادق آتی ہے تاریخ انسانی میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں، خشکی میں اور سمندروں میں فساد، بگاڑ، فتنہ پھیل چکا ہے، مسلط ہو گیا ہے. بما کسبت ایدی الناس، اور یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ناحق انسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، بلکہ یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. اپنی بدعمالیاں، اپنے کرتوت، اپنی سیاہ کاریاں اس کے نتائج ہیں جو بر و بحر میں فساد کی صورت کی شکل میں اس وقت ظاہر ہیں. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ انسانوں کے جرائم کی کل سزا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمارا فلسفہ حیات قرآن مجید میں ہمارے سامنے اللہ نے واضح فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ دار الجزا آخرت ہے، یوم حساب وہ ہے، یوم التغابن وہ ہے، ہار اور جیت کا فیصلہ، حساب کتاب یہ اس دن ہوگا۔ یہاں تو انسان کو موقع دیا گیا کہ اپنی ورتھ شو کرے، ایک امتحان میں ڈالا گیا، اس نے اس کو موقع دیا، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ ادھر جاتا ہے اما شاکر ہوں و اما کفورا۔ لیکن کچھ جرائم کی سزا اور وہ اجتماعی جرائم جو ہوتے ہیں ان کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مسلط کرتا ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اس کا جو فائدہ ہے، اس کا جو مقصد ہے، جو اللہ کی حکمت اس میں پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ شاید لوگ رجوع کریں، ہوش میں آئیں، اپنی غلط روی کو چھوڑیں، اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں۔ یہ آفات سماوی اور عرضی، یہ فساد بر و بحر کا شاید انسانوں کی آنکھیں کھولنے کا موجب بنے اور وہ پھر صحیح راستے پر صراط مستقیم پر گامزن ہو سکے۔ اب یہاں ایک اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا انسانوں کی بدعمالی، غلط کاری، اجتماعی جرائم کے نتیجے میں سمندروں میں اور خشکی میں بھی جو ہے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے جن کا بظاہر کوئی تعلق نہیں، ان میں کیا ربط ہے؟ بظاہر ہمیں کوئی ربط نظر نہیں آتا، یہ کائنات کچھ اصولوں کے تحت چل رہی ہے، ہماری سائنس یہی بتا رہی ہے، لاز آف دی نیچر ہیں، وہ سائنس نے دریافت کیے ہیں، ان اصولوں کے مطابق ہوا اگر آندھی میں بدلتی ہے تو وہ اس کے کچھ اصول ان کے نزدیک ہیں، پانی اگر طغیانی اور سیلاب کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کے کچھ مادی اسباب ہیں، لیکن ان کا کیا تعلق ہے انسان کے اعمال کا اس روح عرضی کے خیر و شر اور فساد اور فتنے سے؟ اس کے جواب کے حوالے سے سورہ رحمان کی آیات میں ہمیں ایک رہنمائی ملتی ہے، وسما وفعها ووضع الميزان، فرمایا کہ آسمان کو ہم نے بلند کیا ہے اور اس میں ایک میزان نصب کی ہے، الا تطغوا في الميزان، کہ دیکھو اس میزان کے معاملے میں حد سے مت تجاوز کرنا، حدود کو مت پامال کرنا، طغیانی اختیار نہ کرنا، اس میزان کو ایک کے اندر رہو، اس کی پاسداری کرو۔ دو اعتبارات سے اس کائنات میں میزان کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے، ایک تو ان ظاہری آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کائناتی توازن ہے، ایک کاسمک بیلنس ہے، بڑے بڑے فضائی کرے ہیں، زمین کے حجم سے سینکڑوں ہزاروں گنا بڑے ستارے اور ان کے گرد گردش کرنے والے بے شمار سیارے اور پھر گلیکسیز اور کہکشائیں، اور پھر ان سب کے اندر ایک توازن کے، یہ سب کے سب جو ہیں وہ آسمان کے اندر تیر رہے ہیں، کل ان فی فلک یسبحون، اور ایک ایک ستارہ اور ایک ایک سیارہ اس کی کئی کئی طرح کی گردشیں ہیں بیک وقت، اور پھر اتنا ایک متوازن اور بیلنس نظام ہے۔ یہ ایک کاسمک بیلنس جو ہے یہ تو سائنسدانوں کو بھی نظر آتا ہے، مشاہدہ کرنے والوں کو بھی نظر آتا ہے۔ وہ جو میر تقی میر نے کہا تھا کہ لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، اس بیلنس کو تو ہمارے شاعروں نے بھی دیکھ لیا، لیکن ایک دوسرا بیلنس اور، اس مادی توازن کے ساتھ ایک اخلاقی توازن بھی یہاں پر کار فرما ہے، اور ان دونوں کے مابین ایک بڑا نازک لنک ہے۔ یہ اخلاقی توازن کیا ہے؟ اعلی اخلاقی اقدار، عدل و انصاف کے رہنما اصول، حقوق و فرائض کا وہ متوازن نظام کہ کوئی کسی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈال سکے، اسی اخلاقی توازن کا ایک پرتو انسان کے اندر، یہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اس بارات کا دولہا قرار دیا ہے، اس بارات کا دولہا، یہ زمین و آسمان جو اللہ نے پیدا کیے، اس سلسلہ تخلیق کا نقطہ عروج کلائمیکس انسان ہے، حضرت انسان، اس اخلاقی توازن کا جو پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری فرمایا ہے، اس کا ایک پرتو انسان کے باطن میں ودیعت کر دیا گیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کو ہم ضمیر کے نام سے یا نفس لوامہ کا، قرآن مجید کی اصطلاح میں نفس لوامہ، اور عام طور پر جس سے لوگ زیادہ متعارف ہیں وہ کانشنس ہے، ضمیر ہے، جو ہر انسان کے باطن میں ہے، لیکن اس میں صرف اشارات ہیں، اس میں اجمال ہے، خاص طور پر اجتماعی نظام سے متعلق تفصیلی باتیں اور اس اجمال کی تفاصیل، کیا صحیح ہے، کیا ناجائز، کیا حدود ہیں اخلاق کی، حلال حرام کی، جائز و ناجائز کی، افراد کے مابین باہم حقوق و فرائض کا توازن کیا ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے ہماری یہ آنکھیں اور ہماری یہ عقل کافی نہیں، ناقص ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی وحی کا سلسلہ جاری فرمایا، حضرت آدم سے شروع ہو گیا تھا، اس روح عرضی پر پہلا انسان حضرت آدم، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اور وہ جو فکری ہدایت، عملی ہدایت اور خاص طور پر اجتماعی زندگی سے متعلق ہدایت ہے، وہ اپنے کلائمیکس پر پہنچی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، الہدا اور دین حق کی شکل۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اس مادی توازن کو، اس کاسمک بیلنس کو جاننے کے لیے اللہ نے انسان کو جو چیزیں دی ہیں، ایک علم اسے ودیعت کر دیا تھا، وعلم آدم الاسماء کلہا، پوٹینشلی وہ علم دے دیا گیا تھا، اور اس کو ایکچولائز کرنے کے لیے بھی انسان کو آپریٹرز دے دیا، ان السمع والبصر والفؤاد، سماعت ہے، بصارت ہے، مشاہدہ ہے، آبزرویشن ہے، ایکسپیریمنٹس ہیں، اور پھر انفرنس کی صلاحیت انسان کو دی ہے، ڈیڈکشن کی صلاحیت دی ہے، ان کو بروئے کار لاؤ۔ تو یہ مادی دنیا جو ہے، اس کے تمام اسرار تمہارے سامنے بے نقاب ہوتے چلے جائیں۔ لیکن دوسرا پہلو جو ہے اخلاقی، اس کے لیے انسان محتاج ہے، اسی لیے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں، اور اس معاملے میں انسان جو نظام وضع کرے گا وہ ظلم اور تعدی اور طغیان اور بغاوت پر مبنی ہوگا، جو بھی اپنی عقل سے وضع کرے اس میں کبھی بھی عادل اجتماعی نہیں سمویا جا سکتا۔ اسی لیے اس کے لیے میں نے عرض کیا، حضرت آدم کو جب حکم ہوا زمین پر اترنے کا تو ساتھ ہی فرما دیا، ایک طرف تو علم اسماء دے دیے گئے، وعلم آدم الاسماء کلہا، اور دوسری طرف فرمایا، فإما یأتینکم منی ہدًا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہدایت کے معاملے میں چاہے وہ فکری ہو چاہے عملی، ایک ہے اس کائنات سے، اس زمین سے، اس دنیا سے فائدہ اٹھانا، یہ برتنے کا سامان ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا سارا جو علم ہے وہ یہی تک محدود ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ فکری رہنمائی، عملی رہنمائی، اجتماعی نظام، اس کے لیے جو میری اتاری ہوئی ہدایت کی تابع داری کرے گا، جو فالو کرے گا، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن، اور وہ سلسلہ اللہ نے جاری فرما دیا۔ اب عجیب نقطہ یہ ہے کہ انسان اگر اجتماعی طور پر اس اخلاقی میزان کو پامال کرے، عدل و انصاف کے اصولوں کی دھجیاں بکھیرے، تو زمین کا مادی توازن بھی بگڑنے لگتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سیلاب، یہ قحط سالی، یہ زلزلے، یہ پانی کی کمی کا مسئلہ، یہ آفات ارض و سماوات، یہ سب اصل میں اسی کی مختلف شکلیں۔ یہ بحث چونکہ اب چل نکلی ہے، تو اس کے حوالے سے جو ایک آخری منطقی بات ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں کہ یہ مادی دنیا میں جو بگاڑ آتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق انسان کے عمل سے جوڑا گیا، بدعمالی سے جوڑا گیا، قیامت کب واقع ہوگی؟ جن حضرات نے قرب قیامت کے حالات کے حوالے سے احادیث کا مطالعہ کیا ان کو معلوم ہے، یہاں ایک بہت بڑی حقیقت سامنے آتی ہے، اس کا اشارہ میں بعد میں بھی کروں گا، کہ قیامت سے قبل ایک مرتبہ کل روح ارضی پر وہ دین حق قائم و غالب ہوگا جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہو کر رہے، لیکن اس کے بعد پھر جب زوال آئے گا اور قرب قیامت کے حالات جب ہوں گے، ایک موقع پر تو اللہ تعالیٰ پھر نیک لوگوں کو اٹھا لے گا، اور آخر میں کیا ہوگا؟ صرف کچرا رہ جائے گا، شر ہی شر ہے، فساد ہی فساد ہے، معصیت ہے، طغیانی ہے، سرکشی ہے، ابلیسیت۔ تو پھر یہ کاسمک نظام جو ہے ایک بالکل درہم برہم ہوگا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، پڑھتے جائیے۔ اسی طریقے سے فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، کم سے کم یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ نظام شمسی جو ہے یہ تو درہم برہم ہوگا، سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ اس کا کلائمیکس ہوگا۔ اب تک کی بحث کا حاصل یہ ہے، انسان کی اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں اور جو اخلاقی میزان ہے جو اللہ نے نصب فرمائی ہے، اس کو پامال کرنے کے نتیجے میں زمین فتنہ و فساد سے بھر جاتی ہے۔ ان دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے، اسی کا ایک کانورس بھی ہے، اس کا ایک عکس بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی قرآن مجید ہی کے حوالے سے سامنے آ جائے تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے۔ اگر اس اخلاقی بیلنس کو اس دنیا میں قائم کرے انسان، نظام عدل اجتماعی، دین حق، اللہ کی عطا کردہ شریعت، تو اس کا نیٹ فائدہ کیا ہوگا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، امن و امان، خوف اور دہشت ختم، فتنہ و فساد رفع۔ اور قرآن مجید جیسے کہتا ہے اہل کتاب سے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ دیکھیے بات کہاں ہو رہی ہے، ایک عام آدمی جس کی نظر صرف مادی اسباب پر ہے وہ کہے گا یہ تو ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات۔ اگر انہوں نے تورات اور انجیل کو اور جو اللہ نے شریعت نازل فرمائی ہے اس کو نافذ کیا ہوتا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے قدموں تلے بھی، زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتی، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی۔ یہ ہے اس بیلنس کو دنیا میں قائم کرنے کا نتیجہ۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ فتنہ و فساد اگر ختم ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اسلام دین حق کے قیام کی صورت میں، اور کوئی شکل نہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اس وقت کے حالات اس بات کے سب سے بڑے شاہد۔ اب میں اگلی بحث کی طرف آ رہا ہوں۔ فتنہ و فساد کی بہت سی صورتیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں، ان میں سے چند ایک کا ہم تعین کر لیں۔ سب سے پہلی تو جو سب سے نمایاں ہے آفات ارضی و سماوی، زلزلے ہیں، قحط ہے، سیلاب ہیں، یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ مسبب الاسباب کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ معتدل چلنے والی ہوا کب طوفان کی شکل اختیار کر لے یہ اس کے ہاتھ میں، یہ پانی کب سیلاب بن جائے اس پر اس کا کنٹرول ہے۔ اور آج کا سب سے بڑا مسئلہ، بلکہ اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا بار بار، جب وہ اخلاقی توازن بہت بری طرح بگڑا ہے، پوری قوم پرورشن کی انتہا کو پہنچی ہے، تو پھر جو زلزلہ آیا تھا تو صدوم اور عامورہ کی بستیاں تلپٹ ہو کر رہ گئی تھی، فجعلنا عالیہا سافلہ، ہم نے اس بستی کے نچلے حصے کو اوپر والا بنا دیا، وامطرنا علیہم حجارتا من سجیل۔ اور یہیں سے میں صرف اشارہ کر کے گزروں گا کہ اس وقت بھی ہماری جو مادی نگاہوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ امریکہ میں جہاں جنسی جرائم بھی اپنے کلائمیکس پر ہیں، ہر چیز اپنے کلائمیکس پر ہے، اور خاص طور پر وہ علاقہ کیلیفورنیا کے سین فرانسسکو خاص طور پر جو ان کا سب سے بڑا مرکز ہے، مادی آنکھوں نے بھی دیکھ لیا کہ وہ زلزلے کی شدید زلزلوں کی زد میں، وہ ٹریگر کب دبے گا وہ اللہ کو معلوم ہے، مسبب الاسباب ہوئے۔ لیکن آج کا سب سے بڑا مسئلہ جس پر انسان کو کوئی کنٹرول نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ یہ جو پانی کی قلت ہے، واٹر ٹیبل بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے، اور مادی نگاہیں رکھنے والوں نے بھی یہ تو دیکھ لیا کہ آئندہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کی شارٹیج ہے، یہ عالمی مسئلہ ہے، اور آئندہ عالمی جنگیں ہوں گی تو اس بنیاد پہ ہوں گی، اور ہم بھی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ۔ یہ تو ہے آفات ارضی و سماوی جو فتنہ و فساد کی ایک شکل ہے، فساد۔ لیکن جو اور صورتیں ہیں، ایک بہت بدترین شکل فساد کی اور اللہ کے عذاب کی یہ ہے، یو یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم بأس بعض، یہ قتل و دہشت غارت گری، ظلم اور تعدی۔ یہ انسان جب اس کے پاس کچھ طاقت آتی ہے تو پھر فرعون بنتا ہے، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، چنگیز خان جو ہے وہ منگولیا کے صحراؤں سے اٹھا ہے آندھی کی طرح، اور قتل و غارت کرتا ہوا، کروڑوں کو قتل کرتا ہوا بغداد تک جا پہنچا۔ اسکندر اعظم جو ہے وہ یونان سے اٹھا ہے اور پھر یہاں تک آیا ہمارے اس علاقے تک۔ اس دور میں ہٹلر اور بہت سے جو ہے عالمی جنگیں، یہ کیا ہے، یہ وہی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ آج اس حوالے سے سب سے نمایاں لفظ جو ہے وہ دہشت گردی ہے۔ کون دہشت گرد ہے یہ ایک الگ بحث، ہمارے نزدیک عدل و انصاف کا خون کرنے والا اور سب سے بڑا ظالم اسرائیل ہے، اور اس سے بھی بڑا ظالم جو ہے وہ امریکہ ہے جو عدل و انصاف کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اس کی حمایت کرتا ہے، اور ہر قرارداد جس میں ان کے ظلم کے خلاف کوئی احتجاج بلند کی جائے اسے ویٹو کرتا ہے۔ عدل و انصاف کی اس سے زیادہ بری طرح دھجیاں نہیں بکھیری جا سکتی۔ تو اصل دہشت گرد تو امریکہ ہے، اسرائیل ہے، بھارت ہے، سی آئی اے ہے، موساد ہے، راہ ہے۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس ملک میں جو واقعات ہو رہے ہیں یہ ہماری حکومت کو بھی معلوم ہے، اور یہ ان کی نااہلی ہے۔ یہ اصل میں کرانے والے کون ہیں، یہ راہ ہے اور مساد ہے جو کروا رہی ہیں، فرقے وارانہ کشیدگی کی آڑ میں یہ مسجدوں پر، امام بارگاہوں پر، امام باڑوں پر حملے، کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. ہاں کچھ سر پھرے لوگ ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن کون کر رہا ہے؟ کون ہے جنہوں نے سازشوں کے بازار یہاں گرم کیے ہیں؟ کون ہے جو انہیں وسائل فراہم کرتے ہیں؟ کون ہے جو پیچھے سے ان کی ڈوروں ہلاتے ہیں؟ حکومت کا کام یہ کہ ان کو کنٹرول کرے، نہیں تو نااہل ہے، کوئی حق نہیں ہے اسے حکومت کرنے. یہ دہشت گردی جو ہے، اس حوالے سے ایک بات طے شدہ ہے کہ آج پوری دنیا دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف بھی ایک عالمی مہم، نام نہاد مہم شروع کی ہے، جو خود سب سے بڑی دہشت گردی ہے. اس حوالے سے دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، یا دہشت گرد ہیں یا دہشت زدہ لوگ ہیں. پورے گلوب پر اس وقت دہشت پھیلی ہوئی ہے، دہشت گردی جو ہے مسلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر. فتنہ و فساد کی ایک اور تیسری شکل ہے، اور وہ ہے انسانوں کا شرف انسانیت سے محروم ہو کر یا انسانیت کا لبادہ اتار کر حیوانوں کی سطح پر آ جانا. یہ اصل میں ابلیس کا مشن تھا، جو اس دور میں آ کر انتہائی کامیابی سے اس نے مکمل کر لیا. یہ فتنہ و فساد بھی اپنے کلائمیکس پر ہے، پوری دنیا میں اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا جیسے آج. پوری دنیا سودی معیشت کے شکنجے میں ہے. اور سود کیا ہے؟ ہمارے مشرف صاحب بھی سنیں اور باقی لوگ بھی سنیں کہ حکیم الامت کیا فرماتے ہیں، جن کی تعریف میں سب رتب اللسان ہیں، ہمارے دانشور ہوں، ہمارے حکومتی طبقے کے لوگ ہوں. حکیم الامت کی شان میں تو سب رتب اللسان رہتے ہیں. ان کا فرمان کیا ہے؟ اضربا جان تیرا دل چون خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ. سود کے نتیجے میں، سودی معیشت کے نتیجے میں جان یعنی روح جو ہے وہ تو بالکل مردہ ہو جاتی ہے، اور دل پتھر اور اینٹ کی مانند سخت ہو جاتا ہے. اور عملاً کیا ہوتا ہے؟ جو سود خور ہیں وہ درندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. آدمی دردندہ بے دندان و چنگ، بھیڑیے ہیں. انسانی مروت، نرمی، بھائی چارہ، دوسروں کے کام آنا، یہ ان کی لغت سے یہ الفاظ ہی خارج ہو جاتے ہیں جو سود خور کو. آج پوری دنیا پر یہ سودی نظام، یہ سودی معیشت مسلط ہے. اور جو سود، جن سے سود لیا جا رہا ہے، جو باقی رہ جاتے ہیں اس نظام میں، وہ درندے تو نہیں بنتے لیکن انسانیت سے وہ بھی گر جاتے ہیں، وہ ڈھور ڈنگر بن جاتے ہیں. پھر وہ بات آتی ہے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. غم روزگار کا جو ہے وہ کسی اور بات کو، کسی ذہن میں اونچے آئیڈیا کو، کسی خیال کو، کوئی اللہ ہے، کوئی آخرت ہے، کوئی ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں، قریب نہیں پھٹکنے دیتا. کولو کے بیل، ددو اونٹ، نہ وہ انسان رہے نہ یہ انسان رہے. نمبر دو، دوسرا لیول جو ہے انسان کو حیوان بنانے والی دوسری شے، جس میں شیطان بہت کامیاب ہے، وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ ہے کہ انسان کو جو اس کا حیا ہے، جو اس کا اصل زیور ہے، انسانیت کی زینت، جو اصل میں حیوانات اور اس میں ایک واضح تمیز جو ہے حیا کے حوالے سے ہے، اس کی دھجیاں بکھیر دینا حیا کے لباس کی. یہ شیطان کا کام بھی تھا، سورہ آراف میں ہے، اور آج اس نے پوری دنیا میں یہ عمل کر دکھایا، جس سے انسانیت عبارت تھی حیا، وہ آج عنقا ہے. پورے طور پر انسان حیوانوں کے لیول پر آ چکا ہے، کوئی فرق نہیں رہا اس اعتبار سے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل، تو غلط نہیں. حیوانات سے بھی گیا گزرا ہے انسان اس معاملے. یہ فتنہ و فساد کی وہ شکل ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. نظر نہیں آ رہی سے مراد یہ ہے کہ کوئی دکھائے تو نظر آتی ہے، توجہ نہیں ہوتی. شرف انسانیت سے محروم ہے آج کا انسان. اسی میں اب ایک اور اضافہ کر لیجیے. یہاں میں نے ایک جملہ اور نوٹ کیا ہے کہ قتل و غارت گری کے نتیجے میں انسانوں کا خون ہوتا ہے. چنگیز اور اسکندر کے ہاتھوں سے اور ہٹلر کے ہاتھوں سے انسانوں کا خون ہوا، یا اب ہو رہا ہے بش کے ہاتھوں سے. اس وقت کا ہٹلر اور چنگیز تو وہ ہے. اور سودی نظام اور بے حیا تہذیب کے نتیجے میں انسانیت کا خون ہوتا ہے. اسی میں اضافہ کیجئے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، قرآن کی روح سے اصل فتنہ و فساد کیا ہے؟ اشارہ میں پہلے کر چکا ہوں، غیر اللہ کی حاکمیت پر مبنی نظام جو بھی ہوگا، وہ ظلم ہے، وہ تعدی ہے، وہ استحصالی نظام ہے، وہ طاغوت ہے، وہ بغاوت ہے. دین حق اور رب کے نظام کے سوا کسی بھی اور باطل نظام کا تسلط ہوگا تو اسی کا نام فساد ہے، اسی کا نام فتنہ. اور اسی کو فرق کرنے کے لیے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کا حکم ہے مسلمانوں کو کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ کیا ہے؟ جب غیر اللہ کی حاکمیت کا نظام ہے تو یہ سب سے بڑی بغاوت ہے اللہ کے خلاف. انا ربکم الاعلی، یہ جو فرعون نے نعرہ لگایا تھا اسی کا لیٹسٹ ورژن ہے، نیو ورلڈ آرڈر، جس کی ترجمانی اگر میں دو جملوں میں کروں تو وہ یہ ہے کہ اول تو ہمیں نہیں معلوم کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کوئی اللہ ہے، اگر ہے بھی تو وہ آسمانوں میں اپنی حکمرانی کرے، یہاں اس کی حکمرانی نہیں چلے گی، یہاں ہماری بات مانی جائے گی، یہاں کا قانون ہم بنائیں گے، یہاں جائز ناجائز حلال حرام کے فیصلے ہم کریں گے، ہم کسی آسمانی شریعت کو نہیں مانتے. یہ سب سے بڑی بغاوت ہے، یہ سیاسی شرک. تو اس دوسری بحث کا حاصل یہ ہوا کہ تاریخ انسانی میں اللہ کے خلاف اتنی بڑی بغاوت اور اتنے بڑے پیمانے پر فتنہ و فساد کبھی نہیں تھا جو آج ہے. کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور اسی فساد کا نام ہے دجالی فتنہ، دجالی تہذیب. یہ یک چشمی تہذیب ہے، وہ آنکھ کھلی ہوئی ہے. وعلم آدم الاسماء کلہا، مادی علوم اور ان کو حاصل کرنے کے مادی ذرائع، اس اعتبار سے سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے کلائمیکس پر ہے. لیکن جو آسمانی ہدایت تھی اخلاقی اور روحانی تعلیم کے لیے، علمی اور فکری رہنمائی کے لیے، اس سے آنکھیں بند کر لی ہے، اسی نے بڑھ کر اس دجالی تہذیب کی شکل اختیار کی ہے، جس سے ہر نبی نے اور ہر رسول نے پناہ مانگی. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب فتنہ و فساد حد سے بڑھتا ہے تو اس کو قلع کما کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو خدائی حکومت ہے وہ حرکت میں آتی ہے. چنانچہ اس سے پہلے جو ہوا، اس آیت کے بعد الفاظ یہ ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل، ذرا گھومو پھرو زمین میں دیکھو کیا انجام ہوا پہلی تہذیبوں کا، پہلی قوموں کا جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی تھی، کیا ہوا تھا ان کا؟ کوئی سیلاب میں غرق کر دیا گیا، کوئی زلزلے میں مارا گیا، پوری قوم جو ہے فقط عذابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. ایک طریقہ وہ ہے. دوسرے اللہ کی سنت یہ ہے کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، یہ سورہ بقرہ کی آیت میں نے تلاوت کی تھی. اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے دوسروں کو دفع نہ کرتا رہے، حق کی قوتوں کے ذریعے باطل کے جو علم بردار ہیں اور باطل تہذیبیں ہیں ان کا خاتمہ نہ کرتا رہے، تو زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے. ہر دور میں اہل حق اٹھتے رہے ہیں، بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حق کا کوڑا برساتے ہیں باطل کی پیٹھ پر. وہ کوڑا بننے والے کون ہیں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. وہ اس سے پہلے پچھلی امتوں میں بھی ایسی اقوام گزری، ایسی مثالیں موجود ہیں. وہ جو جالوت کا لشکر تھا اہل حق کا، کم من فیت قلیلۃ غلبت فیت کثیرۃ باذن اللہ، اس وقت جو شر کی طاقت تھی، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا، وقتل داؤد جالوت. تو ہم حق کا کوڑا بنا کر باطل کی پیٹھ پر برساتے ہیں، فیدمغه، اور باطل کا بھیجا نکال دیتے ہیں، فاذا هو زاہق، اور وہ بالکل نابود ہو کر رہ جاتا ہے. یہ اللہ کی سنت. لیکن اس سے پہلے کے تمام معاملات جو ہوئے ہیں تاریخ انسانی میں، وہ کسی خاص علاقے تک محدود تھے، کچھ لوکل فینومینن تھے. اب جو ہے باطل کا تسلط ہمہ گیر ہے، ہمہ جہت ہے، پورے گلوب پر ہے، اور بظاہر بہت ہی مستحکم. لیکن یہاں میں صرف اشارہ کروں گا کہ صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے، اگرچہ اس وقت اہل حق انتہائی کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، قافیہ حیات ان پر تنگ کر دیا گیا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، بتدریج گھیرا اور تنگ ہو رہا ہے، لیکن بالآخر ان کی قربانیاں، ان کی استقامت، ان کی جدوجہد رنگ لائے گی، اور پھر اللہ کی مدد آئے گی جیسے پہلے آیا کرتی. ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی بھی مدد ہوئی تھی، غیبی مدد، لیکن کب؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، تو اب بھی ہونا ہے. اور اس وقت جو باطل کا تسلط ہے، دجالیت یہی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ باطل ہی باطل ہے، اسی کا غلبہ ہے. واقعتاً شاید اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کے ہاتھوں بے بس اور لاچار ہو گیا، اہل حق کی جو ہے نصرت پر شاید قادر نہیں رہا. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، بات وہاں پہنچ چکی ہے، جاءہم نصرنا، مدد آتی ہے اور آئے گی، اور یہ غالب، اہل حق غالب ہو کر رہیں گے انشاءاللہ. اب آئیے اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو فتنہ و فساد پھیلا ہے، عالم اسلام کے اوپر کیوں یہ یلغار ہے ساری؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کیوں ہے؟ عملاً تو یہ ہے، اللہ کے نام لیوا ہیں، پورا اسلامک ورلڈ دیکھ لیجئے. وجہ یہ ہے کہ یہاں بھی لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا وَلَا مَسْلَا ہے بِمَا كَسَبَتْ عَيْدِ النَّاسِ. وہ پوری دجالی تہذیب، باطل فتنہ جو ہے، باطل نظام، وہ ہم نے پورے کا پورا اختیار کر رکھا ہے. وہی سیکولرزم، اللہ کے خلاف بغاوت، نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ، اسی کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. وہی سودی معیشت، اللہ سے ایک اور بغاوت، اس بغاوت کے اندر ہم بھی پوری طرح دامے درمے سفنے شریک ہیں. وہی بے حیا تہذیب، مادر پدر آزاد تہذیب، شیطانی تہذیب، ہم اپنے دروازے اس کے لیے کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں، کھول چکے ہیں، اسے امپورٹ کر چکے ہیں، اور اس سب کے اوپر یہ کہ آج امت مسلمہ بھی طاغوت کا اڈا بن چکی ہے ہر اعتبار سے. 57 مسلمان ممالک ہیں لیکن بلا استثناء سب کے حکمران اور حکمران طبقہ طاغوتی قوتوں کے ایجنٹ. اگرچہ وقت کم ہے لیکن ذکر کیے بغیر آگے بڑھنے کو دل نہیں کر رہا. پورے کرے ارضی پر اس کے خلاف صرف ایک باریک سی آواز، نحیف سی آواز اٹھی تھی، ایک کوشش ہوئی تھی ہماری برابر کی سرزمین افغانستان میں، جو وسائل کے اعتبار سے، ریسورسز کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، جنگی قوت کے اعتبار سے دنیا کا کمزور ترین ملک بن چکا تھا. وہاں شریعت کا نفاذ ہونے لگا تو آپ نے دیکھا پوری عالمی قوتیں اکٹھی ہو کر آ گئیں اس پر. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، بہت سی اسباب بیان کیے جاتے ہیں، وہ صرف ظاہری لیپا پوتی ہے. اصل معاملہ یہ، جب یہ حال ہے مسلمانوں کا اور ہماری بغیرتی کا عالم یہ ہے کہ ہم اس پر کریڈٹ لیتے ہیں کہ وہاں کی طالبان کی اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں ہمارا بڑا رول ہے، ہم نے اگر ان کے ساتھ تعاون نہ کیا ہوتا تو امریکہ کو یہ کامیابیاں نہ ملتی. اللہ کا عرش بھی غضب سے تھر تھرا اٹھتا ہوگا جب وہ الفاظ ہمارے حکمرانوں کی زبان سے یہ نکلتے ہیں. بہت بڑا کلمہ جسارت، اور اس کی جو سزا اہل پاکستان کو ملنے والی ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، لیکن بہت سنگین سزا ہو سکتی ہے. تو جب ہم بھی اسی طاغوتی نظام کا حصہ بن گئے جو پوری دنیا میں مسلط ہے اور دین سے بے وفائی اور غداری کی ہے، تو اللہ کی دو سنتیں ہیں مسلمان اقوام کے حوالے سے. اگر مسلمان قوم یہ حرکت کرے، اللہ کی نمائندہ قوم جس کی طرف اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہو، جس کی طرف اللہ نے کتاب اتاری ہو، جسے اللہ نے شریعت عطا کی ہو، ہم سے پہلے یہود تھے، جب تک تو شریعت پر کار بند رہیں گے، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت، اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے برکات کا نزول یہ ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور جب بے وفائی کریں گے تو ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، عذاب کا ایک حصہ انہیں دنیا میں بھی ملے گا. اور وہ عذاب کی شکل کیا ہے؟ ذلت اور مسکنت، کمزوری، کم ہمتی، بے بسی، لاچاری کا عذاب. اور وہ جب تک اس اپنی غلطی کو، اس کوتاہی کو دور نہیں کرتے، وہ اللہ کے غضب کے اندر رہیں گے، غضب کا شکار. چنانچہ اسی کا یہ مظہر ہے کہ اس امت کی بے بسی اور لاچاری کا یہ عالم ہے اس وقت کہ امریکہ ایک کے بعد ایک کو نشانہ بنا رہا ہے. اور ایک تو یہ کہ ہم خود اس کے ساتھ شریک ہیں اس مقدس مہم میں جو ہر عامی کو بھی، ایک لے مین کو بھی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی یہ جو مہم ہے یہ دہشت گردی کے خلاف نہیں، عالم اسلام کے خلاف ہے، ہمارے خلاف ہے، اور ہم خود شریک ہیں اس کے اندر. کمزوری، لاچاری، بے بسی، اور پھر یہ کہ جب امریکہ ایک کے بعد دوسرے کو نشانہ بناتا ہے، ایک بھیڑوں کی طرح ایک کو جیسے قصائی نے پکڑا، ذبح کیا، اس کے بعد دوسری کو پکڑا، تو باقی جو 57 ممالک ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ویل بیٹھ کر کیسے اس کے دفاع کیا جائے، کیسے بچا جائے، کیا سٹریٹیجی اختیار کی جائے. ڈیبیٹ صرف اس ایشو پر ہوتی ہے کہ اگلی باری کس کی، اس سے زائد کوئی بات نہیں. دیکھ رہے ہیں پورا عالم اسلام اس وقت بھیڑ بکری بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا تھا ہم پر کہ میں جو شریعت تمہیں عطا کر رہا ہوں اس کو پورے کے پورے اختیار کرو. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ دین اور شریعت، یہ اسلام، اگر اس میں ڈنڈی مارو گے کچھ حصے پر عمل ہے اور کچھ کو مستقلاً تم نظر انداز کیے رکھو، پاؤں تلے رونتے رہو، تو پھر اللہ کی سنت ہے، وہ واضح کر دی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. جو کوئی مسلمان قوم اس حرکت کا ارتکاب کرے جس کا پہلے یہود نے ارتکاب کیا تھا اور آج ہم کر رہے ہیں، معیشت میں اللہ کے خلاف بغاوت، معاشرت میں اللہ کے خلاف بغاوت، ہاں نمازیں پڑھوا لو، حج اور عمرے کر رہے ہیں، روزے بھی بہت سے رکھیں گے ان میں سے، یہ بندگی اللہ کو قبول نہیں ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، خود اللہ کا فرمان ہے کہ جو کوئی ایسی حرکت کرے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، سن لو، کتنے ہی اللہ اور رسول کے نام لیوا ہو، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے. ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں دھکیل دیا جائے. ہم بڑے مطمئن ہیں کہ کچھ بھی کریں، ہم ہیں تو مسلمان، اور جنت اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے نہیں بنائی تو اور کون ہے؟ ہر شخص مستحق ہے، مدعی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ اس انجام میں بس سے بچائے. لہذا صورت وہی ہے کہ برق گر رہی ہے مسلمانوں پر، مسلسل گر رہی ہے، پورا عالم اسلام جو ہے شدید عذاب کی لپیٹ میں ہے اللہ کے، اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھنے والا ہے. اب آ جائیے پاکستان کی طرف، ہم بھی اسی عذاب الہی کی زد میں ہیں، مجھے اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام جرائم جن کا میں نے ذکر کیا اس میں ہم کسی سے پیچھے نہیں، بلکہ اس وقت تو فرنٹ لائن سٹیٹ بنے ہوئے ہیں ان تمام معاملات میں، لیکن جو اس میں اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری قوم کی اجتماعی جرائم کی سزا ہے جو اس وقت ہمیں مل رہی ہے. ہم عملاً اپنی آزادی سے محروم ہو چکے ہیں، امریکہ کے غلام بن چکے ہیں. پہلے تو یہ بائی پروکسی حکومت ہوتی تھی، اب امریکہ خود ہے، کھلے عام نصاب تعلیم وہ اپنا لا رہا ہے اپنی مرضی کا. یہاں اسلام وہ چلے گا جو یہود و نصارہ کی طرف سے سرٹیفائیڈ ہو، ہر لیول پر اس کو لایا جا رہا ہے، وہ یہاں کے قوانین ہو، یہاں کا نصاب تعلیم ہو، یہاں کا نظام حکومت ہو، یہاں کا فوجی سسٹم ہو. لیکن جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پوری قوم کے جرائم کی سزا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر ہمیں کھول کر سنا دی تھی، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی حکمران تم پر مسلط کر دیے جائیں گے. یہ جو حکمران آتے رہے ہمارے اوپر، وہ نواز شریف ہوں، بے نظیر ہوں، یا مشرف صاحب ہوں، یہ سب اسی لائن میں تھے. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، بھاگتے تو سب امریکہ کی طرف ہی تھے، پناہ تو وہیں جا کر لیتے ہیں، بھاگ دوڑ تو انہی کی طرف ہے، رجوع تو وہیں سے کیا جاتا ہے. تو یہ قوم کے اجتماعی جرائم کی سزا ہے جس کو میں اب چند نکات میں بیان کروں گا کہ پاکستانی قوم کا اصل مسئلہ کیا ہے، کیونکہ یہ اصل میں سب سے بڑا فرق ہے ہمارے درمیان اور دوسری دینی جماعتوں کے درمیان. یہ بڑا آسان ہے کہ کسی ایک طبقے کو مورد الزام ٹھہرا کر اور بقیہ پوری قوم کو اپنے سمیت آپ بری کر لیں، لیکن یہ حقائق سے چشم پوشی کے مترادف ہے، یہ حقیقت کا منہ چڑھانے کے مترادف. میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، عذاب ہے پوری قوم پر، جیسے تم ہوگے ویسے ہی عمرات تم پر مسلط کیے جائیں گے، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارا جو تجزیہ ہے پاکستان کے بارے میں، وہ چند نکات کی شکل میں اس ندائے خلافت کے تازہ شمارے میں بھی میں نے اس کو درج کر دیا ہے، وہ میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں، خدا توجہ سے اس کو آپ سن لیجئے، وقت کم ہے، لیکن یہ ہے کہ پورا جو انالیسس ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ ہماری بدنصیبی تو یہ ہے کہ اسلام کے نام پر پاکستان بنانے کے بعد اسی بحث میں ہمارے دانشور الجھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی اساس کیا تھی، بنیاد کیا تھی، اسلام کا اس میں کیا ایلیمنٹ تھا نہیں تھا۔ سیدھی سی بات ہے، ہندو قوم کے مقابلے میں اپنے لیے علیحدہ ملک یعنی پاکستان کا مطالبہ کرنے والی قوم کا نام کیا تھا؟ مسلمان۔ اور جو دو قومی نظریہ، اس قوم کا نظریہ کیا ہے جس کی بنیاد پر مطالبہ کیا؟ سوائے اسلام کی اور کوئی نہیں۔ اب اس بحث کو جو ہے متنازع بنانا، یہ بحث یہ ہے کہ حقائق کو بدلنے کی کوشش ہے، جسارت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ یہ امر واقعہ ہے کہ برعظیم پاک و ہند کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے رو رو کر پاکستان کے لیے دعائیں مانگی، اور مسلم لیگ کی چوٹی کی قیادت نے ایک مثالی فلاحی اسلامی ریاست کو اپنی منزل اور قرآن حکیم کو اپنا دستور قرار دیا۔ مصور پاکستان علامہ اقبال نے تو پاکستان کا ایک آئیڈیا دیا تھا اور خوشخبری سنائی تھی، وہ اپنا ایک الہام کہ بر عظیم پاک و ہند، اس وقت تو انڈین سب کانٹیننٹ تھا، اس کے شمال مغربی حصے میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہو کر رہے گی، یہ ان کا فرمان تھا 1930 میں۔ ابھی پاکستان کا لفظ بھی کسی نے نہیں سنا تھا، نہ یہ تجویز ہوا تھا، لیکن اس کا جو رول انہوں نے احیاء اسلام کے حوالے سے معین کیا، اور پھر مسلمانوں کو موقع ملے گا کہ دور ملوکیت میں، عرب ملوکیت کے دور میں جو اسلام کے چہرے پر بدنما دھبے اور داغ پڑ چکے ہیں، ان کو ہٹا کر صحیح اسلامی نظام کا ایک نمونہ ماڈل پیش کر سکے، یعنی نظام خلافت راشدہ۔ یہ 1930 کے الفاظ ہیں، میں یعنی کے بعد یہ میری اس کی وضاحت ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ قائد اعظم کے 20 سینکڑوں بیانات ہیں، انہوں نے کہا ہمارا دستور قرآن ہے، اور یہ کہ ہمارا اصل مسئلہ ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست قائم کریں گے ہم پاکستان کی شکل میں۔ اور حالانکہ جو باطل نظام انگریز چھوڑ کر گیا تھا، بعد میں ہم نے اسی کو پکڑ لیا، لیکن دعائیں یہی تھیں، وہ اللہ سے ہمارا یہ وعدہ تھا کہ اگر ہمیں الگ خطہ زمین عطا ہو جائے تو ہم اسے ایک مثالی اسلامی ریاست اور اسلام کا قلعہ بنائیں گے۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد ہم مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی اپنی اصل منزل یعنی اسلام کی طرف پیش قدمی کرنے، اور وہ دو قومی نظریہ جو تھا، جو بنیاد بنا تھا، اس کے لازمی منطقی تقاضے یعنی اسلامی تعلیمات اور اقدار کو ترویج دینے، اور اسلام کے نظام عدل اجتماعی کو ملک میں نافذ و قائم کرنے کی بجائے انگریز کے چھوڑے ہوئے غیر اسلامی نظام کو ہر سطح پر تحفظ دیا۔ یہ جرم عظیم یہاں سے شروع ہوا ہے اس قوم کا، اور اپنی اصل منظر اور اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو بھول کر دنیا پرستی اور مفاد پرستی کی دوڑ میں شریک ہو گئے۔ نوائے وقت میں آج کل بھی مضامین آ رہے ہیں جن لوگوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی تھی 1947 میں، میں نے پاکستان بنتے دیکھا، جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کیا جذبات تھے اس وقت۔ یہاں پہنچ کر لوگ سجدہ شکر ادا کرتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد تو بھول گئے سب بات۔ اب یہ کلف داستان ہے، مجھے اس کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ حالانکہ ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے آزادی ملنے کے بعد، پاکستان کے قیام کا مطلب کیا تھا کہ ہندو اور انگریز دونوں کی غلامی جو ہے ہمارے سر پر مسلط تھی، اللہ نے ہمیں نجات دلائی۔ اس کے بعد اللہ کا حق شکر ادا کرنے کے لیے بھی یہ لازم تھا کہ ہم مملکت خداداد پاکستان میں اللہ کے دین کو قائم اور اس کی عطا کردہ شریعت کو نافذ کرتے۔ لیکن ہوا نہیں۔ نمبر تین، ہماری نااہلی اور غیروں کی عیاری کا نتیجہ یہ نکلا۔ غیروں کی عیاری سے مراد کیا ہے؟ ہمیں تو احساس نہیں تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اس کی کیا معنویت ہے، سگنیفیکنس کیا ہے۔ ہمارے دشمنوں کو معلوم تھا، یہود اور نصارہ جانتے تھے۔ چنانچہ محلاتی سازشیں جو یہاں شروع ہوئی ہیں وہ انہی کے ایما پر شروع ہوئی ہیں، اور ہم چونکہ بھول گئے تھے، اب تو دنیا داری میں مگن تھے، لہذا بڑی آسانی سے ان کا شکار ہوتے چلے گئے۔ نفس پرستی ہم نے اختیار کی تو شیطان ہم پر غالب آ گیا۔ چنانچہ ہماری نااہلی اور غیروں کی عیاری کا نتیجہ یہ نکلا کہ قیام پاکستان کے چند سال بعد یہ ملک شدید سیاسی انتشار کا شکار ہوا، اور جس کا نتیجہ بالآخر مارش اللہ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ فوج کو 1958 سے ہی ہمارے سروں پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ لیکن میں پھر عرض کروں گا، کوتاہی ہماری تھی، غفلت ہماری تھی، دشمنوں نے فائدہ اٹھا کر مسلط کیا۔ قصور اصلا ہمارا، گویا ملکی نظام کو صحیح رخ پر چلانے کے لیے جن صحت مند سیاسی جمہوری اقدار، جو اصل میں یہ جمہوری اصل اقدار جو ہیں وہ تو اسلام کی عطا کردہ ہیں، شرائط۔ یہ آج کل کی جمہوریت، نام نہاد مغربی جمہوریت، تو ایک فریب ہے۔ دیو استبداد جمہوریت قوام پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ اور وہ جو اقبال نے کہا کہ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، وہ تو وہ ہے۔ اصل جمہوری اقدار جو ہیں وہ تو اسلام نے دی تھی۔ ان اقدار کو آہنی ہتھوڑے سے پاش پاش کر دیا گیا، یہ پہلا مارش اللہ۔ واضح رہے کہ پاکستان کا وجود پہلے روز سے امریکہ کی گردن پر آسیب کی طرح سوار یہودی کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ ملک کی سیاسی گاڑی کو دستور و آئین کی پٹڑی سے اتار کر فوجی آمریت مسلط کرنا یقینی طور پر امریکی سازش کا شاخسانہ تھا۔ یہی سازش آج اپنے نقطۂ عروج پر ہے، اور یہود و نصارہ کا بھی گٹھ جوڑ آج روح زمین سے اسلام کو ہی مٹانے کے در پہ ہے، اور اس میں پاکستان ان کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لہذا ان کی خاص نظر عنایت ہم پر ہے، ہمیں وہ گھائل کر چکے ہیں۔ ایک ہی تیر سے دو شکار کیے امریکہ نے، طالبان پر فوجی حملہ کیا اور ہم نے ویسے ہی غلامی اختیار کر لی۔ جو چاہو گے تم ویسے ہی ہم کریں گے، بات ختم ہو گئی۔ ہم محکوم ہو گئے، وہ حاکم ہو گیا، وہ فتح مند ہے، غالب ہے۔ بلکہ طالبان نے تو اب تک شکست کو قبول نہیں کیا، ہم تو پہلے دن سے شکست خوردہ ہیں، وہ تو لگے ہوئے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، نظریہ اسلام سے بے وفائی، اللہ کے ساتھ کی گئی وعدہ خلافی اور کفران نعمت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم سے روٹھ گئی۔ اللہ کی رحمت کے بغیر ہمیں یہ ملک عطا نہیں ہو سکتا تھا، یہ بات قائد اعظم نے بھی فرمائی ہے، بالکل اپنے جو ایام مرگ ہیں آخری ایام میں، ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے جو نقل کی ہیں ان کے جملے، اس میں یہ ہے، اگر غیبی امداد رسول خدا کا خاص فیضان شامل حال نہ ہوتا تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں۔ تو کفران نعمت، اللہ کے ساتھ کی گئی وعدہ خلافی اور کفران نعمت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی رحمت ہم سے روٹ گئی، ہم اللہ کے اطاعت کا شکار ہوئے، جس کے چند مظاہر حسب ذیل ہیں۔ نمبر ایک، یہ ملک پہلے سیاسی بحرانوں کی لپیٹ میں آیا اور پھر معاشی بحران بھی ہمارا مقدر بن گیا مستقل، اور ہم عملاً IMF اور ورلڈ بینک کے غلام بن کر رہ گئے۔ اس وقت جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ کشکول توڑ دیا، یہ ڈھکوسلا ہے۔ بہت سے لوگوں نے، جو ماہرین معاشیات ہیں، انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ صرف الفاظ کی شعبدہ نویسی ہے اور یہ سب شعبدہ بازی ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسرا نتیجہ یہ نکلا، وہ ایک مسلمان قوم جس نے مل جل کر آزادی کی جدوجہد کی تھی کئی قومیتوں میں بٹ گئی، اسلامی اخوت و یگانگت کی جگہ صوبائی، علاقائی اور فرقے وارانہ منافرتوں کی خاردار جھاڑیوں کی ہر چہار سو بھرمار ہو گئی۔ مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کی اصل منزل کو بھلانے کا نتیجہ یہ نکلا، منزل تو اسلام تھی، اور صرف اسلام ہی نہیں پین اسلامزم جس سے گاندھی خائف تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قوم بے مقصدیت کا شکار ہو گئی، جس کا ایک نہایت خوفناک منظر یہ ہے کہ کئی قسم کے نظام ہائے تعلیم بیک وقت ملک میں رائج ہو گئے، جو ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں باہم متصادم بھی ہیں۔ یہ عجیب قوم ہے دنیا کے نقشے پر، بیک وقت چار چار قسم کے نظام تعلیم چل رہے ہیں، ایک کا رخ ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے۔ بے مقصدیت، بے لنگر کا جہاز، کٹی ہوئی پتنگ، یہ حیثیت ہے اس قوم کی۔ تمام ملکی و قومی ادارے بدترین زوال و انحطاط کا شکار ہوئے، یہ بھی سب کو معلوم ہے، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ انگریز کے دور میں نظام اچھا تھا، اس نے کچھ ادارے تو بنا دیے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ، ہم نے ان 57 سالوں میں کیا کیا ہے؟ ایک ایک ادارے کو تباہ کیا، اسے اس کے منطقی زوال اور انحطاط کی آخری منزل تک پہنچا کر چھوڑا۔ نئی نسل کا پاکستان پر سے اعتماد اٹھ گیا، جب تعلیم ہی بے مقصدیت کا شکار ہے، ملک جو ہے وہ بے لنگر کا جہاز ہے، کوئی منزل معین نہیں ہے، اس کے اندر کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے دانشوروں کی سطح پر، تو نئی نسل ظاہر بات ہے کہ وہ پھر بے اعتمادی کا شکار ہوئی، اور باصلاحیت افراد بڑے پیمانے پر پاکستان کو چھوڑ کر دیار غیر میں جا بسے۔ یہ ایک حقیقت ہے، امر واقعہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ سے بدعہدی کی یہ سزا ملی کہ قومی سطح پر اخلاق و کردار کا بھی دیوالیہ نکل گیا، ملی قومی مفاد کا تصور ذہنوں سے محو ہو کر رہ گیا۔ قومی مفاد کس چڑیا کا نام ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، سرکاری ملازمت کا ایک ہی مطلب سمجھا جاتا ہے آج کل، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانا، جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے میں سستی، غفلت، نااہلی برتنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ سرکاری ملازمت کا ایک عام مفہوم یہ ہے۔ تو ملی قومی مفاد کا تصور ذہنوں سے محو ہوا، خود غرضی اور ذاتی مفاد پرستی قوم کا شعار بن گئی، کرپشن، جھوٹ، بددیانتی اور وعدہ خلافی کا زہر پوری قوم میں سرایت کر گیا۔ پوری قوم سے مراد کیا ہے؟ ایک طبقہ نہیں ہے کہ جسے آپ کہیں بس اس طبقے کو ہٹا دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، خواص و عوام سب شامل۔ کرپشن کون کرتا ہے؟ پورے دنیا کے ممالک میں عالمی سطح پر سیکنڈ ہائیسٹ پوزیشن کرپٹ ممالک میں ہم نے حاصل کی ہے، کس بنیاد پر؟ ایک طبقے کی بنیاد پر کہ پوری قوم کی بنیاد پر؟ کون ہے کہ جس کو موقع ملے اور وہ فائدہ نہ اٹھائے، ہاتھ نہ مارے؟ الا ماشاءاللہ، ہزاروں میں ایک یا لاکھوں میں ایک۔ تو یہ زہر سودی نظام کو دیکھ لیجئے، سود کے حوالے سے عوام کو اگر تشویش ہے تو صرف اس بات پر ہے، اس پر کوئی نہیں ہے کہ ہم سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ کر اور سود کھا رہے ہیں اور بدترین اللہ کے ساتھ بغاوت کا معاملہ کر رہے ہیں، اور اس حرام خوری کی وجہ سے نہ ہماری دعا قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فکر ہے تو اس کی کہ فلاں مہینے میں آ کر بینک اکاؤنٹ پر سے زکات جو کاٹ لی جاتی ہے، بس اس پر ساری تشویش ہے۔ کون ہے یہ؟ ایک طبقہ ہے یا پوری قوم ہے؟ اسی طریقے سے اسلامی اقدار کو ترک کرنے کے نتیجے میں جو ہم نے جرم عظیم کیا، اپنے تشخص کو ہی بھلا گئے۔ وہ اقبال نے جو بات کہی تھی کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اس سے زیادہ بدتر حالت میں آج ہیں ہم، اس کے مقابلے میں جو 100 سال پہلے ہماری حالت تھی. اور اس جرم کا ارتکاب کس نے کیا؟ ایک طبقہ یا پوری قوم؟ واضح رہے کہ معدود چند افراد کو چھوڑ کر قوم کے خواص و عوام کی ایک عظیم اکثریت دین سے بے وفائی کی مرتکب ہوئی ہے. یہ امر واقعہ یہ حقائق ہیں جسے آپ کہتے ہیں زمینی حقائق, ان کو نظر انداز کریں گے تو پھر اپنی ہی منزل اور کھوٹی کریں گے اور اپنی ہی نتائج کو بے صبر بنائیں گے محنت اور کوشش کو. چنانچہ پوری قوم پر اللہ کی طرف سے ذلت و مسکنت کا عذاب مسلط ہے. یہ ہے ہمارا انالیسس. چند پوائنٹس کو میں چھوڑ رہا ہوں لیکن ایک بات آ جائے تو اچھا ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت کی بات بہت ہوتی ہے, جمہوری اقدار, اور اس کے حوالے سے کبھی ایل ایف او کبھی وردی. لیکن جمہوریت ہے کیا ہمارے ملک میں؟ ایک شراب اور فریب سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ امر واقعہ ہے کہ 1957 سے لے کر آج تک ملک میں حقیقی جمہوریت نہیں آ سکی. شاید کچھ لوگوں کے نزدیک چند ایک سال ایسے ہوں کہ جو جس میں جمہوریت کوئی بہتر شکل میں تھی, ورنہ یہ پورا عرصہ یا تو فوج کی براہ راست حکمرانی رہی یا فوج کے تابع اور زیر سایہ نمائشی جمہوریت کا ڈرامہ رچایا گیا. کوئی جمہوریت نہیں ہے اس ملک میں. اور یہ ایک تلخ لیکن ناقابل تردید حقیقت ہے کہ بظاہر جمہوری ادوار میں بھی سیاسی لیڈروں اور سیاسی جماعتوں کو ہماری فوج نے ہمیشہ مہروں کی طرح استعمال کیا اور جب چاہا بساط الٹ دیا. اور ہمارے جمہوری اداروں کا بھی حال یہ ہے کہ جب ایک کوئی نمائشی جمہوریت ہوتی ہے اور کوئی ایک پارٹی برسر اقتدار ہوتی ہے تو بقیہ جمہوری پارٹیاں جو ہیں اپوزیشن والی وہ فوج ہی کی طرف دیکھتی ہے کہ بھائی اس کا تختہ الٹو. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ چنانچہ اصولی سیاست کی بجائے مفاد پرستانہ اور نمائشی جمہوریت ہی نے قومی شعار کا درجہ اختیار کر لیا. گویا فی الوقت ملک میں جمہوریت اور جمہوری اقدار کی حیثیت ایک شراب سے زیادہ نہیں. پوری قوم اب تو امریکہ کے غلام بن چکی ہے, کس جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آئیے اصل کام کی طرف. جن جرائم کی یہ سزا ہے وہ قومی جرائم, ان کے تدارک کی کوشش کیجیے. چنانچہ یہاں اسی بات کو میں نے اس منطقی انتہا تک پہنچایا ہے کہ یہ بھی ایک ناقابل تردید اور سنگین حقیقت ہے کہ ہماری فوج جو 1958 سے لے کر آج تک ملک کے ایوان حکومت پر براہ راست یا بالواسطہ قابض رہی, اس وقت سے آج تک صورت یہ ہے کہ ہر معاملے میں, ہر اہم معاملے میں وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون ہی کی طرف دیکھتی اور وہاں سے ہدایات اور رہنمائی حاصل کرتی رہی. یہ معین قریشی صاحب کون سے آسمان سے ٹپک پڑے تھے اچانک؟ اس ملک کے وزیر اعظم اور ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا جب انہیں نومینیٹ کر دیا گیا. کہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل بات کی طرف آئیے. یہ سطحی ڈراموں کے اندر الجھنے کی بجائے جو اصل اسباب ہیں اور جو اصل مرض ہے اس کی طرف آئیے. جس کا نقطہ عروج اب یہ دور ہے جب امریکی مفادات کے تحفظ اور اسلام کے خلاف یہود و نصارہ کے ناپاک عزائم کی تکمیل میں ان کے معاون بن کر ہم اپنے بے شمار اہم ملی اور قومی مفادات کی قربانی تو پہلے ہی دے چکے ہیں, اور ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کے مفاد میں کیا جا رہا ہے. ناطقہ سر بغریبا ہے, اسے کیا کہیے؟ اس ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ جس گرداب میں, جس بھنور میں پاکستان اس وقت پھنسا ہوا ہے, اس کی گرہ اس وقت تک نہیں کھل سکتی جب تک ان اسباب کا تدارک نہ کیا جائے جو اس ساری خرابی کا باعث ہے. ہمارے تجزیے کی روح سے اس کا اصل سبب چونکہ نظریہ پاکستان یعنی اسلام سے عمومی بے وفائی جس کا ارتکاب خاص خواص و عوام سبھی کی جانب سے ہوا اور اللہ کے ساتھ شریف بدعہدی، اور ہمارا یہ اجتماعی جرم کہ ہم نے اللہ کے عطا کردہ ملک پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام اور شریعت الہی کے نفاذ سے آج تک مجرمانہ غفلت برتی ہے، چونکہ یہ اصل اسباب ہیں۔ لہذا اس گرہ کے کھلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے ان جرائم کا تدارک کریں۔ کیسے گرہ کھلے گی، کیسے معاملات سلجھیں گے؟ قوم اجتماعی توبہ کرے، اپنا قبلہ درست کرے۔ یہ جو ہم نے اپنا تہذیبی قبلہ اس ویسٹ کو بنایا ہے، امریکہ اور یورپ کو، ایٹیکیٹس ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو ویسٹرن ایٹیکیٹس، اور اس پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں جب ہمارے بچے اس انداز سے ہمارے سامنے ادائیں دکھاتے ہیں، اور وہاں بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ قبلہ پہلے درست کیجیے اپنا، اور رسومات اور طرز معاشرت یا ہندوانہ ہے یا ویسٹرن ہے۔ تو قوم اجتماعی توبہ کرے، اپنا قبلہ درست کرے، اور اپنی اصل منزل یعنی اسلام اور اسلامی نظام کی طرف سنجیدگی سے پیش قدمی شروع کر دے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ افراد اپنی زندگیوں میں اسلام اور اس کی اقدار کو رائج کریں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے، ہمارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کے ہر گوشے ہر معاملے میں تفصیلی رہنمائی دی ہے اور اسوہ کاملہ پیش کیا، تو اس کو ہم اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اگر واقعی اللہ پر، رسول پر ایمان ہے تو اس کو اختیار کریں، یہ تو منافقت ہے۔ کہیں اللہ اور رسول پر ایمان اور زندگی کے تمام معاملات میں دیکھیں اللہ اور رسول کے دشمنوں کی طرف اور ان سے رہنمائی حاصل کریں اور ان کی اقتداء کریں، ان کو فالو کریں۔ افراد اپنی زندگیوں میں اسلام اور اس کی اقدار کو رائج کریں، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی اطاعت کو اولین ترجیح دیں، اسلامی تمدن اور شعار کو اپنائیں، اور مل جل کر اس ملک میں غلبہ و اقامت دین کے لیے جد و جہد کریں، جو اصل منزل تھی۔ وہ نظام خلافت، وہ ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست کا قیام، یہ واحد راستہ ہے جس پر عمل کے نتیجے میں انشاءاللہ اس بھنور کی گرہ کھلنے کا آغاز ہوگا۔ قوم کا ایک قابل ذکر حصہ اگر اس راستے پر آ جائے، دیکھ لیجیے یہ بات تو حقیقت ہے، پوری قوم اس راستے پر آئے، اگرچہ ناممکن تو نہیں ہے لیکن بہت مشکل، وہ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اس کا پھر استعمال ہوتا ہے۔ پوری قوم تو نہیں آ سکتی بادی ان نظر میں، لیکن اگر قوم کا ایک قابل ذکر حصہ، کوئی نسبت تناسب تو ہو، یہ تو نہیں کہ 14 کروڑ انسانوں میں سے چند سو جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کو ٹھیک اس رستے پر لے آئیں، چند لاکھ تو ہوں۔ اگر قوم کا ایک قابل ذکر حصہ اس راستے پر آ جائے، تو نہ صرف یہ کہ اللہ کی روٹھی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی، یعنی وہ عذاب ٹل جائے گا، امید ہے اللہ کی رحمت سے جس کے زیر سایہ ہیں ہم اس وقت، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے، پختہ وعدہ، کہ اس کی نصرت و حمایت بھی حاصل ہوگی۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد تب ہمارے شامل حال ہوگی، اور اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے تو دنیا کی چھوڑ کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی قوت بھی ہم پر غالب نہیں آ سکتی جب اللہ ہماری پشت پر ہو۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یہ ہے راستہ جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمارا انالیسس اور یہ راستہ۔ جن کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، وہ افراد اس پر، اس ایجنڈے پہ کام شروع کر دیں۔ اسلام اور ایمان کے حقیقی تقاضے جو اللہ اور رسول کی طرف سے ہم پر ہیں، ہم ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جن کے حوالے سے اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ بھی علامہ اقبال حکیم الامت کا فرمان ہے، اس پر آنا پڑے گا ایک مرتبہ، ہمت کرنی ہوگی۔ ہاں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تم ہمت کرو گے اللہ تعالیٰ اس راستے کو تمہارے لیے آسان کر دے گا، اگرچہ فتنہ و فساد کا اس وقت جو پورے گلوب پر تسلط ہے اس میں یہ ہمت کرنا بھی آسان نہیں, بہت مشکل, لیکن اس ایک راستے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں. افراد خود اپنا قبلہ درست کریں, اسی پیغام کو, قرآن کے پیغام کو عام کریں, لوگوں میں وہ احساس سے ذمہ داری پیدا کریں, مسلمان ہونے کا شعور, دینی ذمہ داریوں کا شعور اجاگر کریں, اور پھر جو مل جل کر ایک منظم قوت بنے, اور یہ سارا عمل ہوگا اس نہج پر جس نہج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کر کے دکھایا. رہنما اصول سب وہیں سے لینے ہوں, اور پھر جب یہ قوت فراہم ہو جائے تو بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہد کی شکل بنے, اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اگر لوگ اس کے لیے قبر بستہ ہو جائیں تبھی یہ سارے جو اس وقت ہم جن مصائب کا شکار ہیں اور بے بسی مسلط ہے کہ شیطانی قوتیں, ابلیسی قوتیں جو ہیں وہ چڑھی آ رہی ہیں اور ہم بالکل ٹک ٹک دیدم دم نشریدم والی بات ہے, دم نہ کشیدم, کہ ہم جو ہے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. راستہ یہ ہے اس کو اختیار کریں گے, اگرچہ بظاہر لمبا نظر آ رہا ہے, مشکل نظر آ رہا ہے, لیکن قرآن و سنت اور سیرت, سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی روشنی میں یہی واحد راستہ ہے. اس کو اختیار کریں گے اور ایک قابل ذکر تعداد اگر اس رستے پر آ جائے تو اس ملک کی تقدیر بھی بدلے گی, اور پھر شاید یہیں سے اس عمل کا آغاز ہوگا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. تو ہمارا تمام دینی جماعتوں کو یہ پیغام ہے کہ ہماری ان معروضات پر غور کریں. اصل کام یہ کرنے کا ہے, دینی جماعتوں کا اصل کام امر بالمعروف نہیں عن المنکر, اسلام کو ایجوکیٹ کرنا, قرآنی تعلیمات کو عام کرنا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت موقع عطا کیا ہے, جمعے کے جو اجتماعات ہوتے ہیں, یہ ممبر جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس سے وہ بہت بڑا کام لے سکتے تھے, افسوس کہ نہ لیا. جو پوری قوم کے جرائم ہیں ان میں یہ جرم بھی شامل ہے کہ ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا, اور ہماری بہت سی دینی جماعتیں الیکشن ممبری کرسی صدارت کے ہی جو ہے پھندے کے اندر گرفتار ہو گئی. قوم کو ایجوکیٹ کرنا, انہیں مشکلات کے لیے تیار کرنا, ان کے اندر جو ہے ایک پیاس پیدا کرنا کہ یہاں پر اسلامی نظام آئے, رب کی دھرتی پر رب کا نظام ہو, یہاں پر اللہ کی شریعت بالا دست ہو, قائد و غالب ہو, اس کے لیے ایک جذبہ بیدار کرنا. یہ عمل نہیں کیا گیا کہ جو اصل میں اہل دین کی ذمہ داری تھی. یہاں سے بات شروع کریں اور پھر منظم ہوں, افراد کو آگے لے کر بڑھیں, تو انشاءاللہ اس راستے سے اس بھنور کی گرہ کھلنے کے عمل کا آغاز ہو سکتا ہے. کوئی اور اس رستے پر آئے یا نہ آئے, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جس رستے کو ہم نے اختیار کیا اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری معروضات کو بہت صبر سے اور توجہ سے سنا ہے. اللہ تعالیٰ اس سننے سنانے کو ہمارے لیے مفید اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے اس کو کارگر اور ثمر آور بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.